تو اصل تو عقیدے کی بات یعنی تقدیر کا قابل تغیر اور قابل تبدل ہونا اور دعا سے تقدیر کا بدل جانا اس کے اصل دلائل تو یہ ہیں جو کتاب و سنت سے عرض کر دیے. اس کی تائید میں ایک اور چیز بھی عرض کریں. ہمارے حنفی فقہا اور صوفیہ کے امام حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جن کو عام طور پر لوگ صرف صوفیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے کاملین میں سے سمجھتے ہیں اپنی جگہ پہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں انہیں پڑھنا اور سمجھنا کچھ آسان نہیں. انسان کو تصوف، تاریخ، تفسیر، عقیدہ، علم کلام جب تک ان چیزوں پر گہری اور اچھی نظر نہ ہو اور وسیع مطالعہ نہ ہو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں پہلی جلد میں 217 نمبر خط پہ اس پر کافی ساری بحث کی اور ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ بیدان ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالی تمہیں صحیح راہ پر قائم رکھے، یہ بات غور سے سنو، جانو کہ قضاء بر دو قسم است، تقدیر کی دو قسمیں ہیں. اچھا، ہم نے تقدیر کی تین قسمیں آپ سے عرض کی ہیں، مجدد رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر پہ پہنچ کے تقدیر کی تیسری قسم ارشاد فرما دیں گے، لیکن جو عام طور پہ مشہور ہے حضرت اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ تقدیر دو قسم کی ہے، قضاء معلق، ایک کا نام ہے قضاء معلق، معلق تقدیر، اور دوسری کا نام ہے قضاء مبرم، مبرم حتمی، آخری، قطعی. در قضاء معلق احتمال تغییر و تبدیل است. دیکھو، تقدیر کی جو پہلی قسم ہے تقدیر معلق، اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے اور اس میں تغیر واقع ہو جائے. ودر قضاء مبرم تغیر و تبدیل مجال نیست. اور جو دوسری قسم ہے نا تقدیر کی، قضاء مبرم، اللہ کی قطعی اور آخری تقدیر جو اللہ نے فیصلہ کر کے فرشتوں کو دے دیا، وہ تبدیل نہیں ہوتی. قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، اور دیکھو جو چیز ہم کہہ دیں ہم پھر اسے تبدیل نہیں کرتے. ان در قضاء مبرم است، یہ اللہ کا فیصلہ قضاء مبرم کے متعلق ہے. ودر قضاء معلق نہیں فرمائد، اور قضاء معلق کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ یم اللہ ما یشاء ویثبت عنده الکتاب، کہ اللہ جو چاہے مٹا دے، جو چیز چاہے فیصلہ اپنا قائم رکھے، اور اللہ کے پاس تقدیر کا رجسٹر. یہ اس کے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے علمی بات لکھ دی کہ قضاء مبرم، قطعی تقدیر، اس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا ما یبدل القول لدی، ہم اپنی بات کو نہیں تبدیل کرتے. اب ہم جیسے لوگ اور خود حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بھی جو قائل ہیں اس آیت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ نے اپنے علم کے متعلق فرما دیا کہ ہمارے علم میں ہے کہ جب 60 سال کا ہو جائے گا فرض کر لو تو ہم اس کی عمر 80 سال کر دیں گے. یہ اللہ کا ایسا علم ہے نہ جو جبریل امین کو بھی نہیں پتا اور اللہ کے کسی اچھے سے اچھے بندے کو بھی نہیں پتا. یہ ایسی تقدیر ہے جو اللہ کے علم کے علاوہ کہیں نہیں پائی جاتی، کہیں لکھی ہی نہیں. اور قضاء معلق اور مبرم کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک اللہ کے علم والی جس کے متعلق عرض کیا ہے کہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، اور دوسری مبرم وہ جو لکھی گئی فرشتوں کو دے دی، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا جس چیز کو چاہیں ثابت رکھیں، جس چیز کو چاہیں مٹا دیں. آگے سنیے. حضرت قبلہ گاہی ہم قدس رومی فرمودند، ہمارے حضرت یعنی خواجہ واقف اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، می فرمودند حضرت فرماتے تھے کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس الروح درباز از رسائل خود نوشتان، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض رسائل میں تحریر فرمایا ہے، حوالہ ہے بھائی یہ بڑا مضبوط، کیونکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اسے نقل کر رہے ہیں اپنے شیخ خواجہ واقف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، مگر اب تک ہمیں ملا نہیں شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہاں لکھا ہے. لکھا کیا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت خواجہ واقف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ در قضاء مبرم ہیچ کس کا مجال نیست کہ تبدیل بے دہد، اللہ کے جو قطعی اور حتمی فیصلے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان فیصلوں کو تبدیل کر سکے، مگر مرا، لیکن میرا یہ حال ہے کہ اگر خام آنجا ہم تصرف بے کنم، اگر میں چاہوں تو ان فیصلوں کو بھی تبدیل کر سکتا. سنا آپ نے کتنا بڑا جملہ ہے یہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر میں چاہوں تو ان فیصلوں کو بھی تبدیل کر سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اللہ کے فیصلے تبدیل کرتے رہیں؟ ایسی بات نہیں. دو باتیں سمجھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ حضرت کی مراد یہ ہے کہ میں دعا کروں تو فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عزت، میری کرامت لوگوں کو دکھانے کے لیے مہربانی فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں میری عزت اور یہ چیزیں قائم ہو جائیں، اور لوگوں میں میری ولایت اور ان چیزوں کا اقرار ہو جائے. مراد یہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ چاہے کہ اس کو عمر نہ دیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ چاہیں کہ عمر دے دیں تو حضرت دے دیں گے، حضرت کیا تمام کے تمام لوگ اللہ کے دستے تصرف میں ہیں اور اللہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے حکم کے غلام ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ خدا کے سامنے دم مار سکے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اولیاء اللہ تو کجا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی تقدیر کو نہ بدل سکے۔ حضرت کا یہ کہنا کہ اگر خام آن جا ہم تصرف بکنم، اگر میں چاہوں تو خدا کی تقدیر مبرم کو بدل دوں، اس کا مطلب ہے میں اللہ سے درخواست کروں، عرض کروں، دعا مانگوں کہ اللہ اس چیز کو تبدیل فرما دیں، تو وہ مہربانی فرماتے ہیں اور میری عزت رکھتے ہیں اور شفقت سے اس چیز کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ یہ کہیں لکھا ہے، وسیم سخن تعجب بسیار می کردن، مجھے اپنے حضرت رحمۃ اللہ کی بات سن کے سخت تعجب ہوا، وہ استبعاد می فرمودن، اور یہ اندازہ ہوا کہ بہت مشکل ہے، یہ عجیب بات ہے۔ وہ ان نقل مدت ہا در خزینہ ذہن این فقیر بود، اور مدت گزر گئی حضرت رحمت اللہ سے یہ بات سنے ہوئے اور اس فقیر کے ذہن میں یہ بات حضرت کی رہی، کھٹکتی رہی، محفوظ رہی، تا آنکھ حضرت حق سبحانہ وتعالی با این دولت عظما مشرف ساخت، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دولت عظما سے مجھے مشرف فرمایا، یعنی وہ مقام جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ولایت علیہ اور ولایت کبریٰ کا وہ مقام مجھے نصیب فرمایا، روزے در صدد دفع بلیہ بودم، ایک دن ایسا تھا کہ میں مشکلات اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے مانگ رہا تھا کہ بعض از دوستان نامزد شدہ بود، و دران وقت التجا و تضرع و نیاز و خشوع تمام داشتم، جو بھی اس وقت ان لوگوں کو میرے دوستوں کو مصیبت پیش آئی تھی میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا تھا، آہوزاری کر رہا تھا، تمام تر بندگی اور خشوع کے ساتھ دعا عرض کر رہا تھا کہ دوستوں سے یہ مصیبت ٹل جائے، کہ در لوح محفوظ قضاء این امر معلق بامر ظاہر شد، کہ در لوح محفوظ قضاء این امر معلق بامر نیس و مشروط بشرطے نے، تو مجھے کشف میں یہ دکھایا گیا کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ حتمی اور آخری ہے، اور کوئی شرط اس کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو اسے بدل دیں گے یا کسی موقع پہ یہ تبدیلی ہو جائے گی، بس یہ فیصلہ میرے دوستوں کے متعلق نافذ ہو کر رہے گا۔ جب گنا یاسو نا امیدی دست داد، تو میں جو دعا مانگ رہا تھا اللہ سے، جب لوح محفوظ کی حالت یہ کھلی تو میں مایوس ہو گیا اور مجھ پہ نا امیدی طاری ہو گئی کہ اللہ کا فیصلہ جب یہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شرط بھی نہیں لکھی گئی کہ یہ فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو اب کیا ہو سکتا ہے۔ سخن حضرت سید محی الدین قدس سرہ بیاد آمد، لیکن اچانک حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے خیال آئی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ایسے مقام پر آ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر وہ بدل جاتی ہے، مرتن ثانیہ بعض ملتجی و متضرع گشت۔ تو یہ جو بات اپنی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی، یہ جب میرے خیال میں آئی تو میں نے دوبارہ دعا مانگنی شروع کی، راہ عجز و نیاز پیش گرفتہ اور بڑی عاجزی بڑی انکساری سے عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ اپنی لگا دی، با محض فضل و کرم ظاہر ساختن، ان دوستوں کی مشکل اور مصیبت دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک بات مجھ پر کھول دی، اور مجھے یہ دکھایا گیا کہ قضاء معلق پر دو گناست، یہ جو تقدیر معلق ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، دیکھو قضاء است کے پالی کے او را در لوح محفوظ ظاہر ساختہ اند، یہ تقدیر معلق کبھی کبھی لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ تحریر کروا دیتے ہیں وہ ملائکہ را بران اطلاع دادا اور فرشتوں کو اطلاع ہو جاتی ہے، یہ ایک قسم ہے، وہ قضائے کے تعلیق او نزد خدا جل شانہ و بس در لوح محفوظ صورت قضائے مبرم داد، اور دوسری تقدیر کی قسم وہ ہے جو اس مجدد رحمت اللہ نے خود دیکھ لی نا، کہ اس کو قطعی اور حتمی تقدیر کے طور پر لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ اس قسم آخر، اور یہ جو قضائے مبرم ہے از قضائے معلق نیز احتمال تبدیل دارد، یہ جو ہے قضائے معلق بھی اور یہ بھی، یہ دونوں تبدیل ہو سکتی ہیں، در رنگے کس میں اول ازانجا معلوم شد، تو مجھے پھر پتا چلا، پھر خیال آیا کہ سخن سید مسلوم با ان قسم آخر است کہ صورت قضاء مبرم دارد نہ با قضاء کہ با حقیقت مبرم است کہ تصرف و تبدیل در آن محال است۔ جب میں نے بجوار یہ منکشف کیا گیا اور یہ نقطہ کھلا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں تقدیر معلق اور مبرم کو بدل دیں، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اوہو حضرت نے یہ جو فرمایا تھا کہ میں اس مقام پر فائز ہوں کہ چاہوں تو تقدیر کو بدل دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر، وہ دوسری صورت ہے کہ وہ تقدیر ایسی ہے کہ تقدیر مبرم لوح محفوظ میں ہے، وگرنہ جو اللہ کے علم میں تقدیر ہے وہ تو قطعاً کوئی نہیں بدل سکتا. والحق، اور سچی بات یہ ہے کہ کم کثیرا بر حقیقت آن قضا اطلاع، کہ جو تیسری قسم تقدیر کی مجھے دکھائی گئی ہے کم لوگوں کی اس کی اطلاع ہوئی ہے. فقیف کے در آنجا تصرف نمایت، یہ ہے فکرہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے یہاں جو توحید خدابندی پائی جاتی ہے نا، یہ الفاظ اس پہ دلالت کرتے ہیں. حضرت فرمایا حق بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو تقدیر مبرم کی، جو تقدیر کی تیسری قسم ہے جو اللہ کا علم ہے، اس کی بہت کم لوگوں کو اطلاع دی گئی ہے. کہاں یہ بات کہ وہ چاہیں تو اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بلیہ کے متوجہ آن دوست شرابود، اور وہ مصیبت جو اس دوست پر آنی تھی، دران قسم آخر یافت، یہ وہ تیسری قسم کی تقدیر تھی اور معلوم ہوا کہ وہ بدل سکتی ہے. معلوم شد، اور پھر میری دعا کو قبول کیا گیا اور معلوم ہو گیا کہ حضرت حق سبحانہ وتعالی دفع آن بلیہ فرمود، کہ اللہ تعالی نے اس مصیبت کو ہٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی اس فقیر کی دعا قبول کر لی ہے. والحمدللہ سبحانہ وعلی ذالک حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علی وکما یحب ربنا ویرضا. والصلاۃ والسلام والتحیات علی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین الذی ارسله رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وعلی جمیع اخوانی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والملائکۃ المقربین اجمعین. اللهم اجعلنا من محبین ومتابعی آثارین ببرکتہا اولئک الکبرا ویرحم اللہ عبدا قال آمین. اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر تین قسم کی ہو گئی. ایک تقدیر معلق، کہ اگر یہ کرے تو یہ کر دو، یہ گناہ کرے تو رزق کم کر دو. دوسری تقدیر مبرم، جو فرشتوں کو دے دی گئی، اور فرشتے سمجھتے ہیں کہ حتمی اور آخری چیز ہے، اور یہ اللہ کو کبھی کبھی کشف بھی ہو جاتا ہے. تو فرشتوں کا علم اور اولیاء اللہ کا کشف، یہ دونوں اس وقت غلط واقع ہو جاتے ہیں جب اللہ کی تیسری تقدیر نافذ ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو خود ہی علم ہے کہ عین موقع پر اس چیز کو بدل دے گا. یہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کا خلاصہ ہے. تو اسی جو تقدیر کی تیسری قسم ہے نا، یہاں پہنچ کے ہم سب اس بات کے قائل ہیں، کیا شاعرہ اور کیا ماتریدیا، سب کے سب مانتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو نافذ کر دیتا ہے، جب چاہے بدل دیتا ہے. تو جب تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے بدل جاتی ہے، تو پھر اس میں جھگڑے کی بات ہی کیا ہے؟ انسان بجائے اس کے کہ تقدیر کے پیچھے پڑے، اتنا وقت اور محنت دعا پہ کیوں نہ صرف کرے. لیکن جس چیز کی دعا آدمی مانگے، اس کے لیے ظاہری اسباب میں بھی کام کرے. اللہ سے دعا مانگتا رہے، شوگر کا مریض کہ اے پروردگار شفا دے دے، بلڈ پریشر کا مریض اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ بلڈ پریشر سے نجات دے، اور شوگر کا مریض اٹھتے ہی پھر ایک بھڑی آم کی کھا جائے. اور دعا تو یہ مانگی جا رہی تھی کہ اللہ بلڈ پریشر سے نجات دے، اور گرمیوں میں تمام شربت وہ پیے جس میں خوب نمک ملا ہوا ہو، اور مچھلی بھی نمک میں تل کے کھائے، تو پھر دعا ہوئی ہے مذاق ہوا. جس چیز کی اللہ سے دعا مانگتا ہے، ظاہری اسباب میں اس دعا کے تقاضوں کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھے. تو یہ تیسری قسم کی جو تقدیر ہے، یہاں پہنچ کے سب متفق ہو جاتے ہیں. اس لیے شاعرہ اور ماتریدیا میں اختلاف فقط لفظی ہے. بات کو پورا کر لیں، یہ جو بات آئی ہے نا کہ دوستوں پہ ایک مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، یہ بات اصل میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک صاحب کے ساتھ پیش آئی تھی. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے. ایک تو خواجہ آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ تھے، جن سے سلسلہ نقشبندیہ بن نوریہ چلا ہے، یا آدمیہ مجددیہ آدمیہ ایک سلسلہ بھی ہے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، یہ سب اس سلسلے کے بزرگوں اور مشائخ میں سے. نقشبندی نسبت یہاں بھی پہنچی ہے. اور ایک حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا دوسرا سلسلہ چلا ان کے صاحبزادہ گرامی قدر خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ سے، اور وہ نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، معصومی ہیں. حضرت غلام علی صاحب، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، خانقاہ سراجیہ، یہ سارا وہی سلسلہ ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء اور بھی ہیں جن کے سلسلے چلے، اور نقشبندی مشائخ کے کچھ سلسلے ایسے بھی ہیں جو کابل اور افغانستان وغیرہ میں ہیں، اور ان میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نہیں آتے، بلکہ وہاں کے مشائخ کا سلسلہ ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. حضرت کے خلفاء میں میر محمد نعمان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، اور میر محمد نعمان رحمت اللہ علیہ یہ بدخشان میں پیدا ہوئے اور اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد ماجد نے خواب میں دیکھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دیں گے اور ان کا نام میرے نام پہ رکھنا، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد نعمان رکھا۔ حج نعمان رحمۃ اللہ جب بڑے ہوئے تو مشائخ کی جستجو میں، کہاں بدخشان میں پیدا ہوئے، ہوتے ہوتے ہندوستان آئے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور حضرت ہی یہاں رہ گئے۔ اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی کہ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کی ساری فیملی، بچے، اہلیہ سب کو وہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تو ایک مرتبہ دہلی کے حکمرانوں نے مشائخ نقشبندیہ رحمہ اللہ کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین کے لیے وظائف جاری کیے، تو ان کا، خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا پینا، سب ضروریات زندگی وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے تھی، حضرت ہی انتظام فرماتے تھے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی خانقاہ میں درویش رہتے تھے سب کے نام دے دیے کہ سب کو وظیفہ دے دو، مگر خواجہ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں دیا۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت خانقاہ میں سب سے زیادہ نعمان ہی تو محتاج ہیں، ان کا نام نہیں دیا؟ تو فرمایا، تم نے دیکھا نہیں، میں نے نعمان کا نام بھی نہیں دیا اور اپنا نام بھی نہیں دیا، اس لیے کہ نعمان تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بادشاہوں سے کچھ لینے کی۔ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو علم جب ہوا تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ خانقاہ میں برقص ہا رفتم و امید ہا بستم، خوشی سے جھومنے لگے اور کہنے لگے اپنے شیخ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ مطلب یہ کہ شیخ کی توجہ، ان کی محبت دنیا اور آخرت میں بہت کام آئے گی۔ خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، محبت کی وجہ سے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ سے جدا ہو نہیں سکتے تھے۔ ایک موقع آیا جب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے میر نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے کہا، حضرت آپ اپنے سے ہٹاتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعمان، یہ احمد جو میرے پاس آئے ہیں، یہ ایسا سورج ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے اس کی روشنی میں گم ہو جائیں۔ بہت بڑے الفاظ ہیں جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہے، اور اب پچھلے 500 سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ حرف بحرف سچ تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا اور خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انہیں خط کہ میرے حال پر ایسی عنایاتوں جیسے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اور میرے شیخ کرتے رہے ہیں، اور پھر ایک جملہ تحریر فرما دیا، لکھا کہ حضرت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے۔ بس اس فکرے نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بہت بڑے حقائق اور بہت بڑی چیزوں کے بتانے کا ذریعہ بنا دیا، حتیٰ کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مکتوبات پڑھیں تو تیسری جلد میں حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے، یا دو جلدیں چھپ گئی ہیں نا اسی میں، پہلے تو یہ مختلف دفاتر ہوا کرتے تھے، ایک دفتر میں ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ بہتر از شما کے خواد بود، نعمان آپ سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس کے نام میں اپنی مکتوبات کی یہ تیسری جلد کروں۔ بہت سے مکتوبات خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہیں اور بہت کچھ ہے ان میں، پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا قرب تھا۔ خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک جگہ آیا ہے ان کے حالات میں کہ فرماتے تھے ایک مقام تصوف کا حل نہیں ہو رہا تھا اور بڑی آرزو تھی کہ کسی طرح یہ مقام حل ہو جائے، تو برہان پور کی جامع مسجد میں میں چھت پہ چڑھا، کچھ دیکھ رہا تھا تو چبوترے کے اوپر سے گر پڑا اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ فرماتے ہیں جو ہی ہڈی ٹوٹی، وہ جس مقام کا مجھے خیال تھا کہ مقام مجھے مل جائے اور میں دیکھوں یہ مقام کیا ہے، اس ہڈی کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی وہ مقام مجھ پہ کھل گیا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تکلیف اسی لیے دی گئی ہے کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو چلو تکلیف کے ذریعے پہنچا۔ تو فرماتے ہیں مجھے اس گرنے پر، ہڈی ٹوٹنے پر صدمے کی بجائے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے حکم دیا کہ دیگیں تیار کی جائیں حلوے کی، اور حلوہ تقسیم ہوا پوری خانقاہ میں اور ہر طرف۔ تو لوگ پوچھتے تھے کس لیے، تو بتایا تو کسی کو نہیں، لیکن اپنی تحریرات میں جو لکھا کہ جو مقام منکشف ہوا اتنی خوشی تھی کہ مجھے اس دکھ کا احساس ہی نہیں ہوا، غم ہی نہیں ہوا کہ ہاتھ ٹوٹ گیا مگر وہ مقام کھل گیا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. یہ جو حضرت نے لکھا ہے نا، بات دوسری طرف کو چل پڑی، لیکن حضرت نے جو لکھا ہے کہ جس دوست کے لیے دعا کرنی تھی، وہ اصل میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جلیل القدر خلیفہ تھے، اور انہوں نے شیخ محمد طاہر ان کا نام تھا، اور انہوں نے علم حاصل کیا بہت، اور پھر شاہ سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، جو اس زمانے میں سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے تھے، اور پھر وہ اپنے شیخ سے منتقل ہوئے شیخ عبد الاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ جس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان سے بہت کچھ حاصل انہوں نے کیا. پھر والد کے بعد جب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت انہیں نصیب ہوئی شیخ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا احترام کیا اور فرمایا، خلافت بھی دی اور کہا میرے بیٹے جو ہیں خواجہ سعید صاحب اور خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیم اور تدریس تمہارے حوالے ہے، سرہند کی خانقاہ میں صاحبزادگان کو پڑھاتے تھے. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مراقبے میں بیٹھے تھے اور یکا یک حضرت کے چہرے پہ بہت شدید آثار دکھائی دیے، جیسے بہت ہی ناگوار چیز پیش آئی ہو. تو مراقبہ جب ختم ہوا تو بس اتنا ہی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہو نا، میں نے ایک شخص کے متعلق دیکھا ہے کہ اس نے کفر کو قبول کر لیا ہے، اور اس کی تقدیر میں نے دیکھی ہے تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہے ہوول کافر، یہ کافر ہے. جتنے حاضرین تھے مجلس کے، کوہرام بپا ہو گیا. حضرت تشریف لے گئے اور سب توبہ اور استغفار میں مشغول ہوئے کہ حضرت کو جو تقدیر دکھائی گئی ہے کس شخص کے متعلق، کہ یہ شخص پیدائشی طور پر کافر ہے. یہ ہے وہ چیز کہ فرشتہ پوچھتا ہے شقی ام سعید، اللہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ یہ لکھو. تو وہ چیز حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ دکھائی گئی. گزر گیا وقت اور کچھ مہینوں کے بعد یہ شیخ طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بیٹوں کو پڑھاتے تھے، ایک ہندو عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا. اس نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو ہندو بننا پڑے گا، اور خانقاہ چھوڑ داڑھی منڈا اور مسلمانوں کا لباس اتار کے ہندوؤں جیسی چادریں پہن لی، اور گلے میں ایک دھاگا لٹکا لیا جو ہندو ہونے کا برملا اظہار تھا. صاحبزادگان پر بڑا تاثر ہوا. خواجہ معصوم صاحب اور خواجہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، لیکن بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے استاد کافر ہو گئے، ہندو ہو گئے. تو ایک دن والد سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کچھ ہو جائے. تو حضرت فرمایا ہر چیز شدھ نہیں بود شدھ، بچو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، کہ در لوہے محفوظ بحق کے او ہمین مکتوب ہو. تو جو میں نے تمہیں چند ماہ پہلے کہا تھا نا، لوہے محفوظ مجھ پر کھولی گئی تھی اور اس میں یہی لکھا تھا کہ شخص کافر. لیکن خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلسل اصرار رہا، انہیں اپنے استاد شیخ طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے رہے فرماتے رہے، یہاں تک کہ عرض کیا کہ الہی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرموداس، پروردگار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہیچ کسرا بر قضاء مبرم دست قدرت نیست، جو کچھ طے ہو جائے حتمی آخری قطعی تقدیر میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نافذ نہ ہونے دے، مگر میرا حال یہ ہے اللہ نے وہ مقام عنایت فرمایا ہے کہ میں دعا کروں تو وہ تقدیر بدل جائے. کیوں یکے از دوستانے خود را ان مرتبہ عالی کر آمود فرمودی، پروردگار آپ نے اپنے دوستوں کو اتنا بڑا مقام عنایت فرما دیا کہ آپ تقدیر میں کوئی چیز طے فرما دیں قضاء مبرم میں، اور وہ دعا مانگیں اور آپ تبدیل کر دیں، من ہم امیدوار امیددارم، اللہ میں بھی اسی بات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اسی بات کے لیے امیدوار ہوں، آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ بواسطہ من از شیخ طاہر ان بلائے ازلی بگردد، اللہ میری درخواست قبول فرما لیں شیخ طاہر کے متعلق، اور طاہر سے یہ کفر کی مصیبت ہٹا دیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آئے، نہائے، اسلام قبول کیا، اور پھر خانقاہ میں وہی رونقیں لوٹ آئیں جو ان کے کافر ہونے اور مرتد ہونے سے پہلے تھی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول کی گئی. یہ ہے وہ چیز جس کو حضرت نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور مجھے وہ مقام دیا گیا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا، اور پھر میری دعا قبول کر کے دوستوں سے مصیبت ہٹا دی گئی. تو مراد یہی ہے کہ اس سے وہ کفر ہٹا دیا گیا. حضرت نے انہیں حکم دیا کہ لاہور جاؤ، اور لاہور میں جا کر ہندوؤں کو اسلام کی طرف دعوت دو. فرماتے تھے شیخ طاہر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں بار بار رکتا رہا اور حتیٰ کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت جو ذمہ داری میری لگا رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں. پھر شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ کو بشارت دی گئی خواب میں اور چیزیں دکھائی گئیں کہ جاؤ اور لاہور کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناؤ. تو جب وہ لاہور پہنچے تو بہت سے لوگوں نے بیعت ان سے کر لی اور پھر ان کا جو طریقہ جاری ہوا ہزاروں بندگان خدا ان کے سلسلے میں داخل ہوئے اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ان سے پھیلا. لاہور میں موری دروازہ جو ہے نا یہاں ان کی خانقاہ تھی، مزنگ کے قریب آ کے قیام کیا تھا اور مدرسہ بھی جاری کیا اور بڑی عالی شان بستی، کئی محلے آباد ہو گئے. اور معلوم ہے آپ کو کہ اس جگہ کا نام کیا پڑ گیا؟ اس جگہ کا نام ہے میانی. اب بھی لاہور میں چلے جائیں نا اور پوچھے میانی جانا ہے تو لوگ جانتے ہیں. یہ میانی کا لفظ جو ہے نا اصل میں پنجابی میں ملا سے بگڑ کر میانی بنا ہے، جس کو ترکی اور فارسی زبان میں ملا کہتے ہیں نا پنجابی میں اسے میانی کہتے تھے. بہت بڑا کتب خانہ تھا حضرت کا مزنگ میں جو انہوں نے قائم کیا تھا. جب سکھوں نے اسے لوٹا ہے تو اس وقت میانی کو بھی تباہ کیا گیا اور ہزاروں کتابیں تھیں جہاں درویش اور عالم لوگ رہتے تھے. سکھ جب آئے تو وہ تو مال کی تلاش میں تھے، مال تو کوئی ملا نہیں، درویشوں اور علماء کے پاس سوائے کتابوں کے کچھ تھا نہیں. اس لیے غصے کی وجہ سے انہوں نے پورے محلے کو ہی آگ لگا دی اور بالکل خاک میں ملا دیا. 1890 تک کچھ آثار اس کے بعد موجود تھے. پھر میانی کا محلہ جب ویران ہوا تو لوگوں نے اسے قبرستان بنا لیا. اور پھر بندگی، خواجہ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے نام میں اضافہ پنجاب میں ہی آ کے ہوا تھا. 1630 میں انتقال ہوا اور میانی شریف کا جو قبرستان ہے نا یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ پڑھاتے تھے حدیث، تفسیر، یہ سب کی سب چیزیں. اب تک بعض لوگ کہتے ہیں جو آثار وہاں پائے جاتے ہیں یہ خواجہ طاہر رحمت اللہ علیہ تھے جن کی تقدیر میں وہ کفر کی بات لکھی تھی اور اس کے بعد اسے تبدیل کر دیا گیا. مگر آپ دیکھیے اصل چیز تقدیر کی تبدیلی کے لیے جو دلائل ہم نے دیے ہیں وہ کتاب و سنت سے دیے ہیں، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے کشف سے دلیل ہم نے نہیں لی. اس لیے کہ اولیاء اللہ کے مکشوفات، خواب اور تصوف کی چیزیں یہ تائید کے طور پر تو زیادہ سے زیادہ پیش کی جا سکتی ہیں مگر عقیدے کی بنیاد ان چیزوں پر نہیں رکھی جا سکتی. عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت پہ ہوتی ہے. تو تیسری چیز جو آپ سے انتہائی اہم عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر تقدیر قابل تبدیل ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے مٹا دیتا ہے، جب چاہے اسے قائم رکھتا ہے، جب چاہے اس میں محو و اسبات، تغیر، تبدل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور سب سے بڑا ذریعہ اس تبدیلی کے پیدا کرنے کا دعا ہے. تو اس لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. یہی مسلک ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادہ گرامی قدر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو سکھایا، یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا میں آ گیا. اور یہی وہ چیز ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ میں حاضر ہوئے تو طواف کے دوران یہ دعا فرماتے رہے. ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر ہر طرح کی قابل تبدیل ہے. ہمیں چاہیے کہ تقدیر کی فکر کرنے کی بجائے دعا کی فکر کریں اور دعا اللہ سے مانگتے رہیں اور دعا کے لیے جو ظاہری اسباب اور جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی مستعد اور ان کے لیے بھی کوشاؤں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھی ایمان رکھیں، تقدیر پر بحث بھی نہ کریں. دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ یہ یقین سے جانیں کہ اللہ کی ہر تقدیر قابل تبدیل ہے اور اس کی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے انسان کی دعا سے، بزرگوں کی دعا سے، والدین کی دعا سے، مظلوموں کی بد دعا سے، کسی بھی چیز سے وہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے.
ابھی آپ نے یہ حکایت سنی تو اس پہ غوث الثقلین، قطب العارفین، برہان الولایت المحمدیہ، حجت الشرعیہ المصطفویہ، شیخنا و امامنا الشیخ احمد فاروق النقشبندی، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متعلق اور حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ اصل مسئلہ وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اس کی تائید کے لیے مزید بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے یہ حکایت اور قصہ بیان کیا. تقدیر کے عقیدے پہ تو بات مکمل ہو گئی، لیکن اس حکایت کی وجہ سے ایک اور بات جو ضروری معلوم ہوتی ہے اس موقع پر کر دینی چاہیے. اس بات کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے دور میں تصوف، سلوک اور طریقت کے نام پر جو بدعات رائج ہو گئی ہیں ان کے بارے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب اور مسلک معلوم کرنے کا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس ان کے مکتوبات ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس اللہ نے یہ جو مکتوبات شریف تحریر فرمائے ہیں طریقت کے اصول اور راہیں متعین کر دی ہیں. جتنے بھی تصوف کے سلاسل ہیں، کیا چشتی اور کیا نقشبندی اور کیا سہروردی اور کیا شتاری اور کیا قادریہ سلسلہ اور کیا مدارجیہ، تمام کے تمام مشائخ اپنے زمانے میں جو بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین تھے، ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا. اور اس مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کا منصب اور مقام ایسا ہے کہ انہوں نے تصوف میں طریقت کے نام پہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی تھیں ان کو بھی الگ کیا اور ان پر شدید تنقید کی. ہم، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، سب کے سب حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مشرب سے پانی پیے ہوئے تھے. وہ سب کے سب اپنی گردنیں حضرت کے علم اور طریقت میں حضرت کے رسوخ کے سامنے جھکائے ہوئے تھے، اور سب کا سلسلہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. اس لیے بہت ہی نالائکی کی بات ہے کہ جس دسترخوان سے ہم کھائیں اس کی گن نہ گائیں. جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے فیضات و برکات ہیں، اور جتنے بھی سلاسل بعد میں آئے ہیں اور جن سے اللہ نے کام لیا ہے، اور اب تک کل دنیا میں، پورے عالم میں جن پہ علوم اور تصوف کا ڈنکا پٹ رہا ہے، وہ بالآخر سب کے سب پہنچ کے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مل جاتے ہیں. طریقت میں بات یہ ہے کہ مشائخ کو دو طرح کا کشف ہوا کرتا ہے. ایک کشف یہ ہے کہ کتاب سنت کے کوئی ایسے نئے معانی اوپر کھلیں جو ان سے پہلے امت پر کسی صاحب علم اور صاحب معرفت پر نہیں کھلے، اور ان پر جو نئے معانی کھلے ہیں وہ ان سے پہلے کے مشائخ اور علماء اور کتاب و سنت اور مجتہدین کے نکات سے نہ ٹکراتے ہوں اور وہ قابل قبول ہوں، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو علوم کا کشف ہوا ہے. کشف کا مطلب ہے کس چیز کو کھول دینا. وہ نقطہ اور بات علم تھی جو پہلے امت کو معلوم نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا تھا، اللہ نے ان کو ذہن دیا اور اللہ نے ان کو اس منصب پر فائز کیا کہ یہ ان علوم کو لوگوں تک پہنچائیں. اور ایک کشف ہوتا ہے تکوینیات کا. یاد رکھو، علوم کا جو کشف ہے اہل علم، اہل نظر اور اہل معرفت کے نزدیک اصل کشف یہ ہے، اور یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے. اس شخص کو عمر بھر تکوینیات کا کشف نہ ہو اور اسے علوم اور معارف کھلتے رہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اور اللہ کی طرف سے فیضات و برکات کے نزول کی دلیل ہے. برعکس تکوینیات کے کشف کے، کہ تکوینیات کا کشف کسی انسان کو ہونے لگے، مثلاً یہ کہ اس نے کسی بچی کو دیکھا اور خاندان میں، غیر خاندان میں، اور اس نے کہا اس بچی کی شادی ہونے والی ہے، کسی کے متعلق سنا کہ ان کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، رمضان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اس مرتبہ کا رمضان 30 کا ہے، کسی آدمی کو کہا کہ ذرا خیال کرنا تمہارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا. یہ سب کشف جو ہے تکوینیات کا کہلاتا ہے، اور یہ جو تکوینیات کا کشف ہے اس میں مسلمان، کافر، فاسق و فاجر اور اولیاء اللہ سب برابر ہیں. ان کو بھی کشف ہوتا ہے, ان کو بھی ہوتا ہے, کافر بھی بتاتا ہے, مومن بھی بتاتا ہے, فاسق و فاجر بھی بتا سکتا ہے, اور کسی جگہ بیٹھ کر چرس اور بھنگ پینے والا بھی پیشن گوئیاں ایسی کر سکتا ہے, اور یہ جو اولیاء اللہ رحمان اللہ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو خود ہی سوچ لو کہ جو چیز کافر اور مسلمان دونوں کے درمیان مشترک ہے اس کا اللہ کے قرب سے کیا تعلق ہے, اور عوام کے نزدیک یہ شخص زیادہ کامل ولی ہے, اور اہل نظر کے نزدیک وہ شخص زیادہ کامل ہے جس پر علوم کے مقصودات ہوتے ہیں اور علوم کھلتے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں ایمان ہے اور اس کے ساتھ اسے کشف ہو جاتا ہے, خواب بھی کوئی چیز کو دیکھ لیتا ہے, تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک مزید احسان ہو گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان کا یہ کشف یا اس کا خواب اسے کوئی ولایت کے مقام پر لے جائے گا, برعکس اس انسان کے جس انسان پر علوم کھلتے ہیں اہل علم کی بات اس کے یہاں قابل اعتماد ہوتی ہے, کتاب و سنت کے موافق اس کے علوم اور معارف میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس سے بڑھ کر دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اس پہ زیادہ ہیں اور خدا کا قرب اسے اس علم اور اس معرفت کی وجہ سے نصیب ہوگا. عوام ان مقصودات کو جن میں تکوینیات کا اظہار ہوتا ہے بہت اہم سمجھتے ہیں, چنانچہ آپ عوام میں دیکھیں وہ کہتے ہیں حضرت نے پہلے ہی بتا دیا تھا, ہمارے حضرت نے اس کی ڈشن بل پہلے ہی کر دی تھی, انہوں نے بتا دیا تھا کہ زلزلہ آ جائے گا, انہوں نے بتا دیا تھا کہ فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا, تو لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. حالانکہ لوگ اگر عقل کرتے تو ایسی چیزیں ہندو جوڑیوں میں بھی پائی جاتی ہیں, زیادہ سے زیادہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایمان ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے, تو اس وجہ سے ان کی یہ حالت اچھی ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ بھی اللہ سے ہو گئے, اور بعض خدا کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ تکوینیات کا کشف اور علوم کا کشف دونوں جمع کر دیتے ہیں, ان کے علوم و معارف کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, اور اسی طرح تکوینیات کے کشف ان پر اس طرح برستے ہیں جس طرح خزانے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دی ہوتی ہیں, ان لوگوں کا حال اور رنگ کچھ اور ہوتا ہے. حضرت مجدد البسانی سرمدی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم کا کشف بھی عنایت فرمایا تھا اور تکوینیات کا کشف بھی عنایت فرمایا تھا. تکوینیات کے کشف کا یہ حال تھا جو آپ نے سنا کہ حضرت فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ ہو کافر, وہ آدمی کافر ہے, اور علوم اور معارف کی مقصوفات کا یہ حال ہے کہ مقصوفات امام ربانی پر چاہیے, مشکل سے کوئی خط ایسا ملے گا جس میں یہ بارش نہ برس رہی. کمال کے خطوط حضرت صاحب مقادر صاحب جیلانی رحمت اللہ کے حال تھا, سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جگان کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ ان کے فیوزات و برکات ہم تک پہنچے. حضرت مقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ حنبلی اور شافعی مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے تھے, ان کے مباعث ان کی کتابیں جو کچھ ان سے صحیح طور پر نقل کیا گیا ہے انہیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم معارف میں کیا مقام عنایت فرمایا تھا, اور دوسری طرف اسی طرح انہیں تکوینیات کا کشف بھی ہوتا تھا. یہ دونوں چیزیں وہاں جمع ہو گئی تھی, اور اس سلسلے میں تیسری شخصیت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تھی. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا تو کاش وہ اپنے ترجمے کے متعلق خود ہی تحریر فرما دیتے کہ یہاں پر یہ لفظ کیوں لائے ہیں اور فلاں لفظ کیوں لائے ہیں اور فلاں لفظ کیوں نہیں لائے. اتنے علوم اور معارف ہیں کہ حقیقت وہی جان سکتے تھے جو اس دن پر بارش برستی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ تکوینیات کا کشف ان کا اتنا ہی تھا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ دونوں چیزیں جمع کر دیتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں علوم و معارف کے مقصوفات جمع کر دیتا ہے, کچھ ایسے ہیں جن میں تکوینیات کے مقصوفات جمع کر دیتا ہے, مگر یہ ساری کی ساری چیزیں تکوینیات کا کشف بھی اور علوم اور معارف کا کشف بھی ان سب سے بلند و بالا ایک اور چیز ہے, اور وہ چیز ہے اپنی مشائخ کا سنت کا اتباع, بدعات سے نفرت اور عقیدے کا صحیح ہونا. بات اس پہ ہے, ایک آدمی کا عقیدہ ہی سنت الجماعت کے مطابق ہے, اس آدمی کو نماز کے مسائل آتے ہیں, حلال اور حرام کی تمیز آتی ہے,
اپنے وقت میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلانے کے لیے جو جدوجہد وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، حلال کا رزق کماتا ہے، اور کون سی ولایت ہے جو ہم اس میں چاہتے ہیں؟ بس یہ اللہ کا ولی، خواہ عمر بھر اسے تکلیمیات کا کشف نہ ہو اور خواہ عمر بھر علم و معارف سے اسے حصہ نہ ملے، یقیناً اس انسان پر اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ اسے اہل سنت و جماعت کا صحیح عقیدہ اور اتباع سنت کی توفیق اللہ نے دی ہے. ہمارے دور میں طریقت کے نام پر جو گمراہی شروع ہوتی ہے اور عوام جہاں جا کر بیعت کر کے پھنس جاتے ہیں، آپ اچھی طرح یقین سے جان لیجئے کہ اپنے شیخ سے کبھی جا کر یہ پوچھنا کہ حضرت اللہ کی کتنی صفات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ بڑے بڑے خلافتوں کے دعوے دار، بڑے بڑے پگڑ باندھنے والے، انہیں اتنا مسئلہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کی کن صفات کی معرفت پر ایمان لانا یا اللہ کی کن صفات کو مانا جانا ضروری ہے. آج صفات اللہ کی علم، قدرت، ارادہ، حیات، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ اللہ کی آٹھ صفات ہیں اور جن کے ہاتھ پر عوام بحث کرتے ہیں مرتے ہیں، ان کے مشائخ کو بھی پتا نہیں ہے کہ اللہ کی آٹھ صفات کیا چیز ہے. اس جاتی ان سے جہاں جہاں آپ بیٹھ ہیں ان مسائل سے جا کے پوچھو کہ مجھے نماز کے مسائل کچھ بتا دیں. انہیں نماز کے مسائل نہیں پتا. یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، مقروب کر کے نمازیں پڑھاتے ہیں، انہیں اتنا چھوٹا سا شریعت کا مسئلہ نہیں پتا کہ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ فرض نماز کی دو رکعتوں، پہلی دو رکعتوں میں جو دو صورتیں پڑھی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو قرآن کریم کے کہیں سے بھی دو صورتوں کے دو آخری آیتوں کو پڑھنا، ایک کسی صورت کی آخری آیتیں ایک رکعت میں پڑھ دی اور ایک کسی صورت کی آخری آیتیں دوسری رکعت میں پڑھ دی، یہ مکروہ کر دیتا ہے فعل نماز کو اور سنت کے خلاف نماز پڑھاتے ہیں. پھر بھی یہ مشائخ ہیں، شیخ طریقت ہیں، اور پھر بھی یہ ان جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں پایا جاتا. ایسی بیعت کا قائم رکھنا کیا واجب اور روا ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے کہ انہیں کسی بزرگ نے خلافت دے دی ہے. خلافتیں اس طرح بانٹنے لگے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں بیعت ہونا مشائخ سے اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب خلافتوں کا حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جاہل جو ایمانیات تک کے مسائل کو نہیں جانتے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مسائل کو نہیں جانتے وہ بھی شیخ بننے پستے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دونوں چیزوں سے نوازا تھا، تکوینیات کے کشف سے بھی اور علوم و معارف کے کشف سے بھی، اور اتنا قدم راس تھا ان کا تصوف اور طریقت میں اور اسی طرح شریعت کے علوم میں کہ وہ اپنے زمانے کے بہت سے مشائخ پر برملا تنقید کرتے تھے. اور اگر ہمارا زمانہ پاتے تو یہاں کے بہت سے شیخ جو خلافتیں بانٹتے پھرتی ہیں، بہت مشکل تھا کہ ان کے مومن ہونے کا بھی حضرت فتویٰ دیتے. آپ ذرا سنیے حضرت کیا فرماتے. مکتوبات شریف میں پہلی جلد میں 266 نمبر خط میں فرمایا، بالکل آخر پہ، اور خط اس بات پر ہے کہ حضرت کے پیر خانے میں دلی میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر 12 ربیع الاول کو کچھ چیزیں ان لوگوں نے پڑھنی سننی شروع کر دی تھی. حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ خود سن لیجیے گا. ہمارے زمانے کے اکثر مشائخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان سے بدعات میں پڑ گئے ہیں اور یہ بدعتی ہو گئے ہیں سارے. حرام ہے ان کی بیعت، حرام. توڑ دینا چاہیے اس بیعت کو اور ان مشائخ کے مکر اور فریب کو کھلے بندے ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ اس مسلک سے ہٹ گئے ہیں، اس مشرب کو چھوڑ دیا ہے جس مسلک اور مشرب کو کتاب و سنت سے استنباط ہونے کے بعد اور کتاب و سنت کی پیروی میں ہمارے اصل مشائخ نے اور اصل اہل علم اختیار کیا تھا. انہیں وجد آتے ہیں، یہ قوالیاں سنتے ہیں اور پھر یہ کھڑے ہو کے ناچتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ 266 نمبر کے آخر پہ مکتوب بات شریف لکھتے ہیں، آیات و احادیث و روایات فقہیہ در حرمت غناب سیارس. قرآن کریم کی بہت سی آیات، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہاء حنفیہ رحمہ اللہ کی بہت سی روایات تمہیں اس بارے میں مل جائیں گی کہ وہ موسیقی کو حرام قرار دیتے ہیں. بحدے کے احسائے عام متاثرس، اتنی زیادہ روایات اور اتنی زیادہ آیتیں اور حدیثیں ہیں کہ ان سب کا شمار کرنا دشوار ہے. معاذ علیک، اس کے باوجود
اگر شخص حدیث منسوخ یا روایت شاذہ ہوا در اباحت سر دیار، اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی منسوخ حدیث سے یا کسی کچے مفتی کی روایت سے موسیقی کو جائز قرار دیتا ہے تو اعتبار نہ بائد کر کبھی بھی اس فتوے کا اعتبار نہ کرنا. ویرا کے ہیج فقیر درویش وقت و زمانے فتوا بعداحت سرور نہ برداشت. یاد رکھو کسی زمانے میں کسی فقیر نے بھی کسی دور میں بھی موسیقی کو جائز قرار نہیں دیا. وہ رقص و پاکوبیرا جب وزن نہ داشتہ، اور جو پھر خود کے موسیقی سننے میں قوالیاں سننے میں اٹھتے جو رقص کرتے ہیں اور جو ناچتے ہیں اس کو کسی نے درست قرار نہیں دیا. سنان کے در منتقط رسالہ امام ضیاء الدین شامی نے اس کو راز. اسی طرح ضیاء الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے فقہا کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنے رسالے میں اس میرے فتوے کو واضح طور پر لکھا. اور پھر حضرت نے وہ بات فرمائی ہے جو سننے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. فرماتے ہیں عمل صوفیہ در حلت و حلت سند بھی، ان صوفیوں کی زندگیاں، ان صوفیوں کے عمل، یاد رکھو کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کی سند بالکل نہیں ہے. ہم ان بس نیوز کے معاشرہ کا معذور ڈالیں، اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان کچے صوفیوں کو معذور قرار دیں، وہ ملامت نہ کریں اور ہم انہیں شرمندہ نہ کریں. تو اپنی زندگیوں کو دیکھو، کرتوتوں کو دیکھو، امر ایشان کا باغ سبحان اللہ تعالیٰ میں سمجھ داری، اور ہم ان کی غلطیوں کو دائیوں کو بس چھوڑ دیں، اس پہ تنقید نہ کریں اور اللہ کے حوالے کر دیں، اتنا کافی نہیں ہے. شریعت میں دخل دیتے ہیں یہ جا قول امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد معتبر. یاد رکھو شریعت کے مسئلے میں فتویٰ پوچھنے ہم جائیں گے، فتویٰ اور قول معتبر ہوگا امام حنیفہ کا، امام یوسف کا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، نام علی ابو بکر شبلی و ابی حسن نوری. ابو بکر شبلی اور ابو حسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے عمل، ان کی زندگیوں کو یہاں کون پوچھتا ہے؟ حالانکہ ابو بکر شبلی اور ابو حسن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ اقابر اولیاء کرام میں سے ہیں. لیکن جب تقابل آیا ہے نا تو پیر کیا کرتے ہیں اور پیر خانوں میں کیا ہوتا ہے اور پیروں کی اولادیں کیا کرتی ہیں؟ اور یہاں ابو حنیفہ یا ابو یوسف محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقابل آیا ہے، جب فرمایا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم انہیں معذور سمجھیں اور شرمندہ نہ کریں. جو کرتوت سے کرتے کرتے ہیں قوالیاں رقص قوم آدنا سلیم پہ صوفیان خام ان وقت عمل پیران خود را بہانہ ساختہ. ہمارے دور کے کچے صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو اپنے لیے دلیل بنا لیا ہے. یہ تو حضرت مجدد رحمت اللہ اپنے وقت کو کہہ رہے ہیں. ہمارے زمانے کی گمراہیاں یہ ہیں کہ آپ ان کچے صوفیوں کے حلقوں میں ذرا گھس کے دیکھو، چار دن بیٹھ کے دیکھو، کہتے ہیں ہمارے شیخ کی سنت یہ تھی، شیخ کے شیخ کی سنت یہ تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ، تم بھی اور تمہاری یہاں شیخ بھی سنت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. غیرت نہیں آتی، دور مر جانے کا مقام ہے کہ جو چیزیں، جو الفاظ شریعت نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیے، ان الفاظ کو توڑ کر وہاں سے اپنے مشائخ کے ساتھ جوڑتے. صوفیان خام ان وقت عمل پیران خبرا بہانہ ساخت. ہمارے دور کے جاہل صوفیوں نے اپنے مشائخ کے اعمال کو بہانہ بنا لیا ہے. رقصرا دین و ملت اور خود گرفتان، اور پھر ناچنا گانا، اسے انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. وقات و عبادت ساختہ، اور یہ خدا کی اطاعت اور عبادت اس کو سمجھنے لگے ہیں کہ قوالیاں سنیں اور اٹھ کے انہیں حال پڑ جائے اور بد تاری ہو جائے، یہ ناچتے کودتے پھریں. اولئک الذین اتخذوا دینہم لعبا ولعبا، یقیناً جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچوں کے کھیل تماشے جیسا کر لیا ہے. اور روایت سابق معلوم شدہ، اور جو میں نے بحث کی ہے، پیچھے روایت ذکر کیا ہے، اس سے تمہیں معلوم ہوگا کہ کسے کے فعل حرام را مستحسن داند، وہ شخص جو شریعت میں کسی حرام کام کو جائز سمجھ کر کرے. اور زمرے اہل اسلام بھی لڑائے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد بھی گردد اور مرتد ہو جاتا ہے. یہ سب جدید رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ انہی کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حرام کام کو جو حلال سمجھ کر، جائز سمجھ کر کرے گا وہ انسان شدت سے نکل جائے گا. ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے حرام ہے، پیتا ہوں، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، اگرچہ کبیرا گناہ میں مبتلا ہے اور ایک شراب کو جائز سمجھ کر پیتا ہے تو یہ گھوٹ بھی بھرے گا اور بدنا تو درکنار وہ شراب کو صرف جائز اگر سمجھتا ہے تو بھی کافر ہو جائے گا. اور پھر جدید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام کام کو حلال جان کے کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے, مرتد میں گردد مرتد ہو جاتا ہے. بس خیال باعث کرد لوگوں, خیال کرو سوچو کہ تعظیمیں مجلس سما ورقص مدن فوالیاں سننا اور اس میں کھڑے ہونا پھر لکس کرنا بلکہ عام را اطاعت و عبادت دانستن بلکہ اس کو بھی خدا کی اطاعت اور عبادت شمار کرنا یہ شناعت دارد, یہ خود کتنی برے اور گناہ کی بات ہے کہ تم اسے حلال سمجھ کر کے کرتے. وللہ سبحانہ الحمد اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں, اس پاک ذات کے لیے اس کا کرم ہے کہ پیران ما بہن امر مفترا نشبن, خدا کا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے مشائخ سلسلہ نقشبندیہ کے اس کام میں مبتلا نہیں ہوئے, نہ قوالیاں سنی ہیں نہ اسلتے کودتے رہے ہیں. وما متابعان لا تقلید ہن امر وارہا نہ بیدند, اور ہم جو ان کے طریقت پر ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ہم ان کے راستے کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. شنیدہ میں شبد, اور یہ بات کانوں تک میرے پہنچی ہے کہ مخبول زادہ نیل بس دارنگ, یہ دلی میں ہمارے شیخ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ کچھ کچھ موسیقی کی طرف قوالی کی طرف چلنے لگی ہیں, اور مجلس سنجو کو سیدھا خانی در شبائے جمعہ مناقب بھی سازن, اور جمعے کی رات کو جمعرات کی شام کو بیٹھ کر کیا کرتے ہیں, حضرت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ موسیقی کی محفل بھی ہوتی ہے قوالیاں وغیرہ بھی, اور اکثر یاران داری موافقت بھی نمایاں, اور بہت سے جو ان کے مرید ہیں اپنے پیروں کے ساتھ مل کے یہ کرتوت کر رہے ہیں. عجب ہزار عجب میدان سلاسل, عجیب اور ہزار مرتبہ عجیب بات ہے کہ دیگر سلسلے جو ہیں نقشبندیوں کے علاوہ عملی پیران خدرا بہانا ساخت, وہ گمراہ تو اپنے پیروں کے کاموں کو اپنے لیے حجت بناتے ہیں کہ ہمارے شیخ ایسے کرتے تھے, ارتقاب نمایاں وہ ایسے کرتوت کرتے ہیں. وہ حرمت شرعیہ باندھلے پیرے خود دفاع کنن, اور جس نے شریعت میں حرام قرار دیے اس کے مقابلے میں اپنے پیروں کو لے آتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے ایسے فرمایا اور حضرت نے ایسے کیا. یہ تو طریقہ ہے کہ ہمارے نقشبندیہ سلسلے نہیں ہونے لگے, اگرچہ فی حقیقت درین امر محکمہ باسن, اگرچہ دیگر سلاسل کے مریض اپنے مشائق کے اقوال و افعال جو حجت پیش کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہاں پر تو شریعت نے حرمت ثابت کر دی ہے, شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسی قوالیاں اور ایسی چیزیں نہ کی جائیں. حرمت شرعی یفترف و مخالفت طریقت پیران خود یفترف, دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں دلی خانقاہ میں, شریعت نے جو حرام کام قرار دیے ہیں وہ ہونے لگے ہیں, اور ہمارے مشائخ جو تھے طریقت میں خواجہ باقی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ ہرگز ان چیزوں کے قائل نہیں تھے, تو طریقت کے بھی خلاف چل رہے ہیں, شریعت کے بھی خلاف چل رہے ہیں. عظیم فیل راضی ہیں ورنہ اہل طریقت, نہ علماء کرام اس سے راضی ہیں نہ طریقت والے اس سے راضی ہیں. یہ حضرت جبیر رحمت اللہ علیہ نے خبر لی ہے اپنے مشائخ کی, اپنے پیرزادوں کی, یعنی مشائق کے جو صاحبزادے تھے ان کی, اور اپنے مشائق کی بھی خبر دی ہے کہ ہمارے مشائق کی صلاح نام اللہ ان چیزوں میں کبھی نہیں پڑی. اور کیا کمال کی بات لکھی کہ اپنے پیروں کے عمل کو اس طرح سے پیش کرنا اور ان چیزوں کو کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے, بالکل مناسب نہیں. آگے چلیے 273 نمبر خط ہے کا, اور یہ دن خواجہ نعمان رحمت اللہ علیہ کا ذکر آپ نے سنا, تو اس میں جدید رحمت اللہ علیہ تم سے کتنا تعلق اور کتنی محبت تھی. حضرت اس خط میں ان کا ذکر فرماتے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں یہ خط ہے حضرت نے لکھا مرزا حسام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نام, اور حضرت نے لکھا ہے کہ اخوی عیسوی میر محمد نعمان میرے بھائی اور میرے پیارے میر محمد نعمان و بازی یارانے ان جائے, اور اس جگہ پر رہنے والے بہت سے طریقت میں جو مرید ہیں ان کے, انہوں نے دیکھا کہ دروقائے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم را دیدان, جو خانقاہ میں جمع ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کو پڑھتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, تو میر محمد نعمان اور بہت سے مشائخ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مارکہ مولود بسیار عظیم بہت خوش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے. یہ بدعتی پیروں کو سنو اور ان بدعتیوں کے پاس جاؤ تو ساری بدعات کا ارتکاب کریں گے, اور اگلے دن اپنے مریضوں کو بتاتے بھی دیں گے کہ حضرت بڑے خوش ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, اور خواب نے یوں دیکھا اور خواب نے یوں دیکھا. یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو جو ہم سب کے پیروں میں شد تھے,
حضرت کے خلیفہ ہیں خواجہ محمد نعمان اور حضرت کے مرید ہیں طریقت میں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے, مولود منایا اور خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. دیکھتے ہیں کہ عظیم مارکہ مولود بسیار لازم. انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے بڑے خوش ہوئے ہیں. برین ہا ترکیش مدن مولود بسے مشکل است. اور میر محمد نعمان اور ہمارے مرید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کا ذکر چھوڑ دینا بہت مشکل ہے. میں خود خواب میں دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے. کیا خوبصورت جواب اس کو مجدد رحمت اللہ نے دیا ہے. فرماتے ہیں مخلوما اگر وقائر اعتبار بود, میرے مخلوم اگر یہ تمہارے خواب جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کا اعتبار کر لیں, منامات اعتماد باشد اور تمہارے خوابوں پر اعتماد کر کے چلنے لگے, میری جان راہ پیران ہی سے احتیاج نہ باشد. جب پھر دنیا میں مریدوں کو پیروں کی ضرورت ہی نہیں رہتی, جو خواب میں دیکھو کرتے پھرو. پیران طریقے اصطرت ابس میں استد. اور اگر خوابوں پر اتنا ہی بھروسہ کر لینا ہے تو پھر طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں سب کے سب بیکار ہیں. ہر مرید موافق وقائع خود عمل خواب کر. ہر بھی مرید کو چاہیے کہ جو خواب میں دیکھے اس پہ عمل کر لیا کرے. اور مطابق منامات خود زندگانی خواب مرود اور جو کچھ بھی اسے خواب میں ڈائریکشنز ملے ہدایات ملے ان پہ عمل کر لے. آن وقائع و منامات موافق طریقے پیر باشند یا نہ باشند, وہ جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے نا چاہے اس کے پیر اس سے راضی ہوئے یا نہیں, اس وقت کے مشائق پر عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں, مرضی ہو بلند یا نہ بلند, راضی ہونا ہو خوش ہونا ہو, پورے خود ہی خواب دیکھا کریں اور خود ہی عمل کرتے رہا کریں. پھر پیروں کی صورت کیا رہتی ہے؟ پر ان تقدیر جسے تم خواب دیکھتے ہو کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں تمہاری ان کرتوتوں سے, اور یہ چیزیں اگر یہ سب مان لی جائیں اور خوابوں پہ چھوڑ دیا جائے اس شریعت اور تصور کو, سلسلہ پیری مریدی بزم میں خرد, تو یہ پیری مریدی کا سارا سلسلہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. وہ ہر بوری حدث سے ببل رہے خود مستقل ہوئی گردد, اور ہر کوئی بدبخت جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اس کو اپنا سلسلہ چلانے کی اجازت ہو جائے گی. ہر ایک کوئی پیر جو ہوگا وہ اپنے اپنے مریضوں کو اپنے اپنے راستے پہ چلانے لگے گا. اور یاد رکھو مرید صادق ہزار وقائرا, جو سچے مرید ہوتے ہیں اور جو صحیح صوفی ہوتے ہیں وہ ہزار بار بھی ایسے خواب دیکھے نا جیسے تم دیکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان چیزوں کو, باوجود پیر بنیم جو نمی خرد وہ اپنے سارے خوابوں کو اپنے شیخ کی ہدایت کے مقابلے میں آدھے جو میں نہ خریدیں, ایک ٹکے کے بھاؤ اس کے نہ خریدیں ان خوابوں کو جو تم دیکھتے. طالب رشید بدولت حضور پیر منامات را الغاف احلام میں شمارت. اور جو بھی اچھا مرید ہوتا ہے وہ اس قسم کے خوابوں کو اپنے شیخ کی ہدایات کے سامنے شیطانی وسوسوں سے زیادہ خیال نہیں کرتا, یہ شیطانی وسوسے ہیں جو تم دیکھتے ہو. وہی سنتے خواب نمی حمایت, اور ایسے خواب جس میں تمہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ان میں بڑے خوشی کا اظہار فرمایا اس قصیدے پڑھنے پہ اور مجلس میلاد کرنے پہ, وہاں نمی حمایت بالکل اس طرف توجہ نہیں دیتے. شیطان لعین دشمن است قوی, شیطان لعین جو ہے نا مربوط جو بڑا سخت دشمن ہے. منتحیان از قید نسبند, جو مشائخ اپنی سلوک کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں وہ بھی اس شیطان کے مکر و فریب سے آزاد نہیں ہوتے. اجل مکر اوپ لزانند, اور وہ اس شیطان کے مکر اور فریب سے ڈرتے کانپتے رہتے ہیں. المبتدیان و متوسطان سے گوید, اور جو بھی صرف مرید ہی ہیں اور سلوک کی ابتدا میں ہیں یا زیادہ سے زیادہ چند اسباب نے طے کیے ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہے, ان کا رونا ہے جو انتہا پہ پہنچتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو شیطان کے مکر سے بری نہیں سمجھتے. رایا تم معافی باب متحیان محفوظن, زیادہ سے زیادہ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ جس نے سلوک اور تصوف میں دس قدم رکھ لیا وہ آدمی محفوظ ہو جائے گا. آج سلطان شیطان بسول اور شیطان مربوط کے مکر فریب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر دے گا. بخلاف متحدیان اور متوسطان بس یہی ہے, لیکن جو ابتدائے ہوتے ہیں سلوک کے جو ابھی درمیان میں کون سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. پس وقائے نشان شایان اعتماد نہ باشن. سنی محمد مومان اور ہمارے مرید جو کچھ انہوں نے خواب دیکھے اس پہ ہرگز اعتماد نہ کریں. وہ از مکر دشمن محفوظ نہ بلند, اور شیطان مردود کے مکر اور فریب سے اپنے آپ کو محفوظ نہ جانے. یہ دو خط سے مجدد رحمت اللہ علیہ پڑھیں, بار بار مجدد لکھتے ہیں کہ اصل چیز شریعت ہے, اصل چیز عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے, اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر بعد اتباع سنت ہے. یہ چیزیں ہیں جو ولایت ہے. اس لیے جتنے یہ بدعتیں پیر ہیں, یہ رقص کرنے والے اور قوالیاں سننے والے, اور جو اہل سنت یا جماعت کے مطابق جن کو عقیدے کا ایک حرف نہیں آتا اور محض تساہل سے ان کے مشائخ نے انہیں خلافت دے دی ہے, ان سب کی بیعت توڑ دینی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اہل حق سے تعلق قائم کرنا چاہیے. ہر دن اس مکر اور فریب میں نہیں آنا چاہیے کہ شیخ نے دو سال پہلے یہ بتا دی تھی یا پانچ سال پہلے یہ بتا دی تھی. سلوک اور طریقت و اسباق کہیں انہیں کرنا پڑتا ہے, اللہ کا ذکر ہے کرنا پڑتا ہے, مراقبات کرنے پڑتے ہیں, آخری مراقبہ ذات ہے, سارے سلاسل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہ کرنا پڑتا ہے. پھر جا کر کے قدم داس ہو تو مشائخ اس وقت اجازت دیا کرتے ہیں جن لوگوں کو سرے سے دو رکعت ماں سنت کے مطابق پڑھانی نہیں آتی. سبحان اللہ, وہ بھی شیخ وقت ہے. بچے اس مکر سے, بچے اس فریب سے, اور جہاں بھی بیعت کرنی ہو سب سے پہلے دیکھیے کہ اہل سنت و جماعت کے مطابق عقیدہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت رسائی بعد کی بات ہے, خدا کے ذات کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے, صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, اولیاء اللہ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ترجیح تو نہیں دیتا, اور کوئی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے یا ہر وقت یہ بات کہ میرے حضرت ایسے اور میرے شیخ ایسے اور شیخ کے شیخ ایسے اور شیخ کے شیخ کے شیخ ایسے اور وہ یہ کرتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے, اور پورا دن گزر جائے اور پورے پورا مہینہ گزر جائے, اور نہ کوئی خدا کی کتاب ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, نہ علماء کرام کا تذکرہ ہے, نہ فتاوی کا تذکرہ ہے, نہ فقہ پہ عمل ہے, اور نہ نماز روزے کے مسائل ہیں. یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسا اللہ کے ساتھ تعلق ہے؟ اس لیے تصوف کے نام سے یہ بیماریاں آتی ہیں. اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے, ہر دن بیعت نہیں ہونا چاہیے, اور بیعت کر لی ہو غلطی سے تو توڑ دینی چاہیے اور وہاں جانا چاہیے. جہاں سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ محفوظ ہے, پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ سنت کی اتباع ہے اور بدعات تو نہیں ہے, اور جہاں بدعات ہو ہزار بار وہاں سے بھاگ جانا چاہیے, اور کبھی بھی اس کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ شیخ کو تکمیلیات کا کشف ہوتا ہے. تکمیلیات کا کشف اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اور خواب یہ دیکھ لیا اور یہ دیکھ لیا. یہ بہت بات کی باتیں. سب سے پہلے نمبر پہ آگے سنت الجماعت کا عقیدہ ہے, اس کو محفوظ رکھنا چاہیے.